بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں فضائیہ کی مشقیں جاری، فوج کے مختلف فضائی بختربند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ شریک، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ شمالی غزہ پٹی میں 80% فلسطینیوں کی واپسی، صہیونی حکومت کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازعہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران میں فوج کے فضائی یونٹ کی مشقیں جاری ہیں، جن میں فوج کے مختلف فضائی بختربند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں حملہ آور مہاجر اور ابابیل ڈرون طیاروں نے قائم بموں کے ذریعے دہشت گردوں کے جمع ہونے کے علاقوں پر کامیاب حملے کیے۔ ان میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور ٹینکوں نیز فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے کامیاب روبوٹک آپریشن بھی کیا گیا۔ بری فوج کے کمانڈروں کے مطابق ان جنگی مشقوں میں پہلی بار ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے والے پن پوائنٹ لیزر بم کی رونمائی کی گئی۔ ان فوجی مشقوں میں مائکرو ڈرون طیاروں کے شعبے میں ایران کی بری فوج کی مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی، جن میں فاتح روبوٹک مائکرو ڈرون بھی شامل ہیں۔ دریاسنا ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرانک جنگ سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی سائنسدانوں نے پہلی بار ایک ایسی مائکرو چپ کو ڈیزائن اور تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو اطراف کے صوتی سگنلز کو برقی محرک پلس میں تبدیل کر سکتی ہے اور اسے کسی بہرے شخص کی سماعت کے اعصاب پر لگایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی نالج بیسڈ کمپنی نے بہرے پن کے علاج کے شعبے میں 12 برس کی تحقیق کے بعد الیکٹرانک انجینئرنگ، سافٹ ویئر اور میڈیکل سائنس سے استفادہ کرتے ہوئے ایران میں پہلی بار کوکلیئر امپلانٹ ٹیکنالوجی حاصل کرنے اور اسے ڈیزائن کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اسے بین الاقوامی معیارات کے مطابق ڈیزائن اور تیار کر کے مارکیٹ میں روانہ کیا ہے۔ اس وقت کوکلیئر امپلانٹ سسٹم واحد ایسا آلہ ہے جو برقی لہروں اور سمعی اعصاب کو براہ راست متحرک کر کے بہرے افراد تک سماعت کے احساس کو منتقل کر سکتا ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کے برخلاف غزہ کے لیے امدادی ٹرکوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی وسیلہ غزہ میں نہیں پہنچا ہے۔ دریاسنا جرمن چانسلر نے غزہ پٹی کے شہریوں کو وہاں سے باہر نکالنے اور انہیں مصر اور اردن میں منتقل کرنے کے کسی بھی طرح کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس درمیان اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل البریس نے کہا ہے کہ یقیناً غزہ پٹی فلسطینیوں اور وہاں کے باشندوں سے متعلق ہے۔ غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ وہیں رہیں اور ہم بھی ایک نئی زندگی تشکیل دینے میں ان کی مدد کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ انروا پر مسلسل حملے پورے مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے علاقائی ممالک کے خلاف صہیونی حکومت کی تباہ کن سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ 27 جنوری 2025 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں صہیونی حکومت کے صدر نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اس کا ہدف یہودیوں کی سرزمین کو نابود کرنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے بے بنیاد دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن کا مقصد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اس نسل پرست حکومت کی طرف سے کیے گئے ہولناک جرائم سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں جاری ہندوؤں کے مذہبی اجتماع مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے پولیس کے مطابق کم سے کم 30 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق علاقے کے ڈی آئی جی ویبھو کرشن نے بدھ کے روز پریاگ راج میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے 25 افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور باقی ہلاک شدگان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگدڑ کے اس واقعے کے سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے اور حادثے کے لیے انتظامیہ کی بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں میں اکھلیش یادو، اشوک گہلوت، مایاوتی، اروند کیجریوال اور دیگر نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے بہتر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان نے کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کینیڈا کے انتخابات میں ہندوستان کی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کے معاملات میں کینیڈا کی مداخلت نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم جرائم کا ماحول پیدا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مبینہ مداخلت پر مبینہ سرگرمیوں سے متعلق ایک رپورٹ دیکھی ہے۔ در حقیقت کینیڈا ہی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ اس نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے بھی ماحول تیار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی 2019 اور 2021 کے انتخابات میں مشتبہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق رپورٹ میں ہندوستانی حکومت پر وفاقی انتخابات میں 3 سیاسی جماعتوں کے مخصوص امیدواروں کو خفیہ مالی مدد فراہم کرنے کے لیے پراکسی ایجنٹوں کا استعمال کرنے کا شبہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 پیکا کی توثیق کر دی ہے۔ صدر نے پیکا ایکٹ بل کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان سے موصول خبروں کے مطابق الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کا ترمیمی بل 2025 صدر زرداری کے دستخط کے بعد قانون بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور کیا گیا تھا۔ پیکا ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کے اہم نکات کے مطابق فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹوں کی اشاعت، اسلام و پاکستان مخالف اور عدلیہ اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں متحرف فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرم ضلع میں متحرف فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس میں 10 زیادہ بنکر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں بنکروں کی مجموعی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ فریقین نے اسلحہ جمع کروانے کے لائحہ عمل پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اپر کرم اور پارا چنار کے مشیران کا جرگہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں منگل کے روز منعقد ہوا تھا، جس میں بنکروں کے خاتمے، اسلحہ جمع کروانے اور راستے کھولنے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے اسرائیل کو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان حالیہ معاہدہ، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی، اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ سینئر اسرائیلی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حماس کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، لیکن اسرائیل کے لیے 15 مہینے تک اپنے اہداف کے حصول کے لیے کرنے والے کاموں پر پانی پھیرنا ہے۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے جرید ایبک نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک حماس نہ صرف فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب رہی بلکہ اب وہ استقامت سے اسرائیل کے ساتھ محض آرائی اور جنگ کے لیے نہ صرف غزہ بلکہ غرب اردن میں بھی استفادہ کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہو ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں سنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی سنا سے پہلے
کچھ نہ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے، اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں، اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہم جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہیں کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے، اور کیوں مارا ہے۔ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس مزی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر، کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 بہمن، 29 رجب اور 30 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آمیلے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ تیس جنوری سن 1934 عیسوی کو جرمن نسل پرست ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ہٹلر کی قائم کردہ نیشنل سوشلسٹ پارٹی نے 1930 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 107 نشستیں حاصل کی۔ ہٹلر نے 1934 में जर्मनी के चांसलर और सदर का ओहदा हासिल करने के बाद खुद को जर्मनी का लीडर करार दे दिया। फिर एसएस के नाम से खुफिया तंजीम कायम करके और अजियत रसानी के बड़े बड़े मराकज बनाकर अपने मुखालफीन को ऐसे कैंपों में मुंतकिल कर दिया जहां जबरदस्ती काम कराया जाता था। हिटलर ने लाखों अफराद को अपने नस्ल परस्ताना अहदाफ की भेंट चढ़ाया। वो सन 1939 में पोलैंड के एक इलाके पर कब्जा करके दूसरी जंग अजीम के आगाज का सबब बना। इस जंग में जर्मनी और उसके इत्तेहादी ममालिक को शिकस्त हुई और 1945 में हिटलर ने खुदकुशी कर ली। تیس رجب سن 879 ہجری قمری کو مفسر قرآن اور ممتاز فقیہ شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں۔ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر و تعبیر ہے۔ تیس جنوری سن 1948 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی کے علمبردار اور ہندوستان کے قومی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک متعصب ہندو نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مہاتما گاندھی 1869 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے قانون میں تعلیم مکمل کی تھی اور کچھ مدت تک جنوبی افریقہ میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے ہندوستانیوں کی قیادت کی۔ انہیں برطانیہ کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد اور ہندوستان کے محروم عوام کی قیادت کی بنا پر مہاتما کا لقب ملا تھا۔ مہاتما کے معنی عظیم روح کے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو 1922 میں موت یا آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے 6 سال قید کی سزا دی گئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد برطانوی سامراجیوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ ان کے اس اقدام سے برطانوی سامراج کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی۔ تیس جنوری سن 1959 عیسوی کو کراچی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا اور بابا اردو مولوی عبدالحق اس کے پہلے رکن بنے۔ اس ادارے کے قیام کے وقت اس کے 8 اغراض و مقاصد بتائے گئے تھے۔ جب ان اغراض و مقاصد کے ساتھ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا تو اس کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ پاکستان کے طول و عرض کے تقریباً سبھی معتبر شاعر اور ادارے اس کے رکن بنے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام متعدد ادبی انعامات کا بھی آغاز ہوا جو ملک کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ادبی انعام قرار پائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی فعالیت کم ہوتی چلی گئی۔ تیس جنوری سن 1882 عیسوی کو امریکہ کے 32 صدر فرینکلن روزویلٹ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز نیو یارک کی سینٹ کی رکنیت سے کیا اور بہت جلد بحریہ کے نائب سربراہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سن 1920 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں صدارتی امیدوار بنایا، لیکن اگلے سال فالج کا حملہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیاسی میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 8 سال کے بعد صحت بحال ہوئی تو دوبارہ سیاسی میدان میں اترے اور نیو یارک کے گورنر بنے۔ سن 1933 میں عہدے صدارت سنبھالا اور اپنی صدارت کے شروع میں ہی اتر اقتصادی صورتحال میں بہتری کے اقدام کیے۔ فرینکلن روزویلٹ مسلسل 4 دفعہ صدر منتخب ہوئے اور اس طرح وہ 2 بار سے زیادہ منتخب ہونے والے امریکہ کے پہلے صدر تھے، لیکن ان کے بعد امریکہ کے آئین میں ہونے والی ترمیم کے مطابق امریکہ میں کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ صدارتی امیدوار نہیں ہو سکتا۔ تیس تمہیں اسی کے ساتھ یادوں کے ڈھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری، اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔